بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کی فصل میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حب جاہ کا بیان فرمایا ہے کہ باطن کے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ حب جاہ ہے، جیسے باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ جس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں اور وہ حب دنیا ہے، حب مال ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جیسے یہ ایک بدترین گناہ ہے اور باطن کا ایک بہت ہی خبیث رذیلہ ہے، اسی طریقے سے باطن کا ایک گناہ حب جاہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں آج کچھ عرض کروں گا، لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے مجھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے اصلاح نفس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے باطن کی اصلاح ہونا مشکل ہے۔ یاد رکھیے کہ تقوی اور چیز ہے، علم تقوی اور چیز ہے، تقوی تو تقوی پر عمل کرنے کا نام ہے، اور علم تقوی تقوی جاننے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ تقوی پر عمل کرنا مقصود اصلی ہے، جاننا مقصود اصلی نہیں ہے، جاننا تو عمل کرنے کا ذریعہ ہے، تقوی کا علم ہوگا تو آدمی تقوی پر عمل کر سکے گا، تقوی کا علم ہی نہ ہوگا تو عمل کہاں سے کرے گا، لیکن محض تقوی جاننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، تقوی پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جن رضائل کا یہ کے بعد دیگر آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس بیان سے ہمیں رضائل کا تو علم ہو جاتا ہے کہ بخل کسے کہتے ہیں، حرص کسے کہتے ہیں، حب مال کسے کہتے ہیں، حب دنیا کس کا نام ہے، اس سے ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ جب ہوگا کہ اگر ہمارے باطن میں خدا نہ خواستہ حب دنیا کا مرض ہے تو وہ دور ہو، اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں اس کی ماں سوا کی محبتوں پر غالب ہو، تو یہ نجات کی کنجی، کامیابی کا راستہ ہے۔ ایسے ہمارے دل میں خدا نخواستہ حرص بھری ہوئی ہے یا بخل کے اندر مبتلا ہے، یا تکبر کے اندر مبتلا ہے، بغض و حسد و کینہ ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے، تو محض اس کے جاننا، اس کا جاننا کافی نہیں، جاننے کے باوجود ان چیزوں کا باطن میں ہونا ہمارے لیے موجب ہلاکت ہے، باعث بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، آخرت میں عذاب کا خطرہ اور اندیشہ ہے. کامیابی تو جب ہے جب ہمارا سینہ کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے صاف ہو، حب دنیا ہمارے دل میں نہ ہو، بخل ہمارے دل کے اندر نہ ہو، پھر سو حوث کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں، ان سے ہمارا باطن پاک صاف ہو، تو یہ ایک کامیابی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے. تو جاننا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے. جتنے بھی رضائل ہیں محض ان کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یا ان میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر موجود ہے، تو اس گناہ سے توبہ کرنا اور آئندہ اس گناہ سے بچنا بے حد ضروری ہے. بچیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور بچنے کا طریقہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے. جہاں کسی گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور باطن کی کسی رذیلے کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بچنے کا اور اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنے کا طریقہ بھی فرماتے ہیں، طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. اور لہذا اس طریقے کو اختیار کرنے سے وہ مرض دور ہو جائے گا، اور وہ باطن گناہ جو ہے وہ ان شاء اللہ زیادہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ہے بھائی اصل چیز، اور ہم کو اس بات کو اپنے مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد بس یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں جمع ہوں اور دین کی باتیں سنیں اور سنائیں، اور دین کی ان باتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں. اگر وہ کمی ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کریں، اگر کسی باطن کے گناہ میں مبتلا ہیں تو اس سے بچیں، تاکہ فضائل حاصل کر کے، اچھے اچھے اخلاق اپنا کر کے اور بد اخلاقیوں سے بچ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، جو اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، گناہوں سے بچنے، فرائض واجبات اخلاص سے ادا کرنے پر موقوف. جتنے احکام شرع انجام دینے کے ہیں ان کو حسب موقع شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ انسان انجام دینے کا عادی بنے، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے واسطے، اللہ کے خاطر بچنے کی عادت ڈالے. پھر بھی کبھی غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کر کے پھر آئندہ بچنے کا اہتمام شروع کر. یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں ہے، کوئی بات کہنا نہیں ہے، بس دراصل اپنا جائزہ لینا ہے. اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر کے جو بات ہمارے اندر نہیں ہے اور وہ حاصل کرنی ضروری ہے اس کو پیدا کریں، اور جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کریں اور بچنے کا اہتمام کریں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں اور ان اکابر میں سے ہیں کہ جن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دین کی جو بات بھی بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ حکایات کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، کیونکہ حکایات کے ذریعے جو بات سمجھائی جاتی ہے اور مثالوں کے ذریعے جو بات ذہن نشین کی جاتی ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دین کی باتوں کو مختلف حکایتوں مختلف واقعات اور مثالوں سے واضح فرماتے ہیں. باطن کو رذائل سے پاک کرنے کے لیے اور فضائل کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں چینی اور رومی جمع ہوئے. اہل چین نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ ہم پھول بوٹے اور نقش و نگار بنانے کے ماہر ہیں, ہم آپ کو اپنا یہ فن دکھلانا چاہتے ہیں. اہل روم نے یہ عرض کیا کہ جناب ہم بھی پھول بوٹے اور نقش و نگار بنانے کے ماہر ہیں, ہم بھی اپنا فن دکھلانا چاہتے ہیں, آپ ہم دونوں کا فن دیکھیے اور جو جیت جائے اس کو انعام دیجیے. بادشاہ نے ان کی اس بات کو منظور کر دیا اور ایک بڑا ہال درمیان میں پردہ ڈال کر دونوں کے حوالے کر دیا, کیونکہ ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا فن چھپا کر دکھلانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہماری نقل نہ کر لے. چینوں نے کہا کہ ہم اپنا فن اس طرح چھپا کر دکھلانا چاہتے ہیں کہ رومی نقل نہ اتار لیں, اور رومیوں نے کہا کہ ہم اس لیے اپنا فن خفیہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ چینی اس کی نقل نہ اتار لیں. اس لیے بادشاہ سلامت نے دونوں کے آمنے سامنے کا حال حوالے کر دیا, بیچ میں پردہ ڈال دیا تاکہ چینی رومیوں کو نہ دیکھ سکے اور رومی چینیوں کو نہ دیکھ سکے, نہ وہ ان کا فن دیکھ سکے اور نقل اتار سکے نہ وہ ان کی نقل اتار سکے. اب چینیوں نے تو اپنے پردے کے اندر اپنے حال میں دیواروں کے اوپر بڑے خوبصورت خوبصورت پھول بنانے شروع کر دیے, بہت خوبصورت سینریاں, آبشارے, ندی نالے, پہاڑ, چاند سورج اور لہلہاتے کھیت انہوں نے بنائے اور ہر قسم کے پھولوں کے پودے انہوں نے دیواروں پر بنائے اور ایسے خوبصورت بنائے کہ انہیں دیکھ کر کے اصل اور نقل میں بھی فرق محسوس نہ ہو. مہینے بھر تک وہ تو اسی کام میں لگے رہے, تو اس حال کے اندر ہر دیوار پر بڑے خوبصورت خوبصورت انہوں نے نقش و نگار بنائے اور رومیوں نے پردے کے اندر حال کی دیواروں پر ایک بھی پھول نہیں بنایا, ایک بھی پودا نہیں بنایا, کوئی آبشار نہیں بنائی, نہ کوئی پہاڑ بنایا, نہ کوئی چاند سورج بنایا, نہ ستارے بنائے, نہ ندی نالے کچھ نہیں بنائے, ہریالی اور سبزہ کہیں نہیں اگایا انہوں نے, بس وہ تو رات دن دیواروں کو پالش کرنے میں مشہور تھے, دیواروں کو خوب رگڑتے رہے رگڑتے رہے رگڑتے رہے اور اس کے اوپر مسالہ لگاتے رہے اور اس کے اوپر پالش کرتے رہے اور اس کو چمکاتے رہے, اتنا انہوں نے دیواروں کو رگڑا اور اتنا دیواروں کے اوپر انہوں نے مسالہ وغیرہ لگایا کہ ہر دیوار شیشے کی طرح چمکنے لگی, کہ اس دیوار کے سامنے اگر کوئی اپنے سر کا بال بھی لے کر کھڑا ہو جائے تو صاف نظر آئے. اس طرح مہینے بھر ہوئی اسی دیواروں میں بھی چمکاتے رہے اور دیواروں کو چمکا چمکا کر کے آئینہ بناتے رہے. بس انہوں نے اپنا یہ کمال دکھایا کہ انہوں نے دیواروں کو سیکل کر کے آئینے کی طرح کر دیا. اس کے بعد باہر سلامت تشریف لائے, جب وہ تشریف لائے درمیان سے پردہ ہٹایا گیا پہلے باہر سلامت نے چینیوں کا ہنر دیکھا، جب انہیں کمال دیکھا تو حیران رہ گیا، کیسے خوبصورت خوبصورت انہوں نے پھول بوٹے بنائے، باغات بنائے، اور ایسی خوبصورت خوبصورت چینیاں بنائیں کہ انہیں دیکھ کر کے اصل کا شبہ ہونے لگا. ان کو دیکھنے کے بعد آپ باہر سلامت رومیوں کے حال میں تشریف لے گئے. ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ چینیوں کے جتنے بھی نقش و نگار ہیں سارے کے سارے ان آئینہ دیواروں کے اندر منتقل ہو چکے ہیں، اور دیواروں کی مثل آئینے کے چمک کی وجہ سے وہ پھول بوٹے اور بھی زیادہ خوبصورت اور حسین معلوم ہونے لگے. اور جناب باہر سلامت نے جب ان کو دیکھا تو حیرانی کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر نکلنے لگی. معلومی فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا ڈولا جو ہے وہ باہر نکلنے لگا. سکتے ہیں آگے کہ یہ اتنی خوبصورت بنائے انہوں نے کہ چینیوں کی محنت بھی اپنی طرف منتقل کر لی، اپنی محنت تو ہے ہی، ان کی محنت بھی اپنی طرف منتقل کر لی کہ چینیوں کی طرف وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ چمک نہیں ہے، وہ دمک نہیں ہے جو کہ رومیوں کی جانب چمک دمک بھی ہے اور صفائی اور خوبصورتی بھی ہے اور پھول بوٹوں کا سارا حسن وہاں منتقل ہوئی. آخر رومی جو ہے وہ چینیوں سے بازی لے گئے اور انہوں نے انعام جیت لیا. چینی ہار گئے، رومی جیت گئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، یہ جو رومیوں کا چینیوں کا تم نے مقابلہ دیکھا ہے، یہ جو صوفیاء کرام ہیں وہ رومیوں کے درجے میں ہیں. سبحان یہ صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام جو باطن کا تزکیہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے رومی، کہ رومی جو ہے وہ صرف دیواروں کو چمکانے میں لگے رہے، جب دیواریں ایسی چمک گئی جیسے آئینہ چمکتا ہے تو جناب چینیوں کے سارے نقش و نگار وہاں منتقل ہو. اگر وہ دیواروں کو نہ چمکاتے تو چینیوں کے پھولوں کی ایک پتی بھی در نظر نہ آتی. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے باطن کا حال ہے کہ ہمارے باطن کو جب تک رذائل سے صاف نہ کیا جائے، باطن کے گناہوں سے ان کو پاک نہ کیا جائے، اور مانج مانج کر دل کے سختے کو مثل آئینے کے نہ بنایا جائے، اس وقت تک اس میں تعلق معاللہ کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، اس میں توازوں کا گلدستہ نہیں لگ سکتا، اس میں فنائیت کا پودا نہیں لگ سکتا. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت جو کہ غالب ہونی چاہیے، وہ حب دنیا، حب مال، حب جا کے ہوتے ہوئے کیسے ہمارے قلب کے اندر آ سکتے ہیں. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے باطن کو مثل آئینہ کے باطن کے گناہوں سے اور رذائل سے صاف، اپنے دل کو رگڑو اور رگڑ رگڑ کر اس کو چمکاؤ. جب تمہارا قلب آئینے کی طرح روشن ہو جائے گا، صاف و شفاف ہو جائے گا، تو جتنے بھی محاسن ہیں اور جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق ہیں، جتنے بھی باطنی کمالات ہیں، وہ خود بخود اس طرح دل میں آ جائیں گے جیسے چینیوں کے پھول بوٹے رومیوں کے حال میں آ گئے. سبحان. اور ایک بزرگ کے شعر کا ترجمہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ لازم ہے کہ اپنے دل کو مثل آئینے کے روشن رکھے، ہمارے یہاں یہ لازم ہے کہ اپنے باطن کو مثل آئینے کے روشن اور چمکدار بنا کر کے رکھے. ہمارے اس راستے میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں حسد رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، یہ ہمارے یہاں جرم عظیم ہے. اور مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، محض سننا کافی نہیں ہے، محض پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو بھائی اپنے جذبات کی قربانی دینا ضروری ہے، اپنے خواہشات کو دبانا ضروری ہے، طبیعت کے اندر انسان کے طرح طرح گناہوں کے تقاضے پائے جاتے ہیں جو فطری ہیں، لیکن ان تقاضوں کو دبانا اور دبانے کی عادت ڈالنا اور اچھے کاموں کا جو تقاضا دل میں ہوتا ہے وہ بھی فطری ہے، اس تقاضے کو پروان چڑھانا اور اس کو بڑھانا اور اس کو غالب کرنا، یہ محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ ایک تو پوری پوری محنت کرے، ہمت کرے، کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، اور تیسرے کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت کو اختیار کرے، تب جا کر کے یہ منزل سر ہوتی ہے اور آدمی اس راستے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، پہلے زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ بعض لوگ اپنا جسم گدوایا کرتے تھے، مرد کم عورتیں بہت زیادہ، اور آج بھی ہندوؤں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر بھی چماروں کے اندر اس کا رواج ہے کہ چمار لوگ خود بھی اور چماریاں جو ان کی عورتیں ہیں وہ اپنے جسم کو گدوا کر کے اپنے جسم پر پھول بوٹے جانور شیر چیتا پلو بندر وغیرہ بنوا لیتے، جسم کو گدوا کر، شریعت کے اندر یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور اس پر لعنت آئی ہے اللہ بچے، لیکن پہلے زمانے میں بھی رواج تھا، آج بھی یہ رواج موجود ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص جسم گودنے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی تو میری کمر پر شیر بنا لے، میری کمر پر ایک شیر بنا دے، میں بہت اچھا بیٹھ جاؤں، میری طرف پشت کرو اور بیٹھ جاؤ۔ اور اس زمانے میں جسم گودنے کا طریقہ یہ تھا کہ سوئے کو لوہے میں گرم کرتے تھے اور گرم کر کے اس کے ذریعے جسم کو گودا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ تپتی ہوئی سوئی جو ہے جسم سے رہے گی تو آدمی کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جن کو اللہ بجائے یہ برا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں اور پھر اپنے جسم پر پھول یہ وہ جو بھی چاہتے ہیں نام وغیرہ سب لکھوا لیتے ہیں۔ تو جس شخص نے یہ کہا جسم گودنے والے سے کہ میں اپنی کمر پہ شیر بنوانا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ اچھا بھائی تم اپنی کمر میں اطراف کرو تو میں تمہاری کمر کے اوپر ایک شیر بنا دیتا ہوں، وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے سوئی لی اور اس کو آگ کے اندر لال کیا، اور لال کرنے کے بعد جب اس کی کمر سے لگایا تو اس کی چیخ نکل گئی، ارے کیا بنا رہا ہے؟ بھائی میں شیر کا کان بنا رہا ہوں۔ چھوڑ کان کو، اور کچھ بنا؟ اس نے سوئی ٹھنڈی ہو گئی، اس نے دوبارہ سوئی گرم ہونے کے لیے مٹی میں ڈالا، پھر جب وہ لال ہو گئی تو پھر اس نے اس کو نکال کر کے اسے کمر سے ٹکایا تو پھر چلایا، ارے اب کیا بنا رہا ہے؟ ابھی اب میں اس کی کیا کہتے ہیں دم بنا رہا ہوں۔ ہاں کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہو سکتا کیا؟ دم بنانے ضروری ہے، چھوڑ تم کو بس شیر بنا دے جلدی سے۔ اچھا بھائی جب اب اس نے پھر دوبارہ بھٹی میں اس کو ڈالا، ڈالنے کے بعد جناب لال ہو کے جب نکلی تو اس نے پھر اس کے جسم سے لگایا تو وہ پھر چلایا، ہائے بنا کیا بنا رہا ہے؟ کہ بھائی میں سر بنا رہا ہوں، پھر بغیر سر کے شیر نہیں ہو سکتا کیا؟ چھوڑ سر کو۔ انہوں نے پھر جناب سوئی پٹی میں ڈالی کہ اچھا بھائی گرم کرتا ہوں، پھر اس نے جناب اس کو تھوڑی دیر میں سوئی کو نکالا اور پھر اسی کمر سے لگایا تو پھر چلا پڑا کہ آپ کیا بنا رہا ہے؟ ارے میں پیٹ بنا رہا ہوں۔ وہاں پر ہینڈ بغیر پیٹ کے بنا رہے تو جھلا کر کے اس نے سوئی پھینکی، اس نے کہا کہ آج تک میں نے کوئی ایسا شہر نہیں دیکھا کہ جس کے نہ کان ہو न सर हो, न तुम हो, न पेट हो, अरे बस ऐसा शहर तो अल्लाह ताला ने भी पैदा नहीं किया, तो कैसे शहर बनवाना चाहता है। फिर उसने उसको नसीहत की कि देख भाई, अगर तू अपने कमर पे शेर बनवाना चाहता है तो तू सोने की तकलीफ पहले बर्दाश्त कर। अगर तेरे से सोने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है तो तू हर शेर बनाने का नाम क्यों लेता है? एक तरफ तो चाहता है कि मेरी कमर पे शेर हो, मैं शेर लगूं, और दूसरी तरफ तो सोने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रख, जब तेरे अंदर सोने की तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो शेर भी तेरी कमर पर नहीं बन सकता। अगर तू अपने कमर पे शेर हुर्रा बनवाना चाहता है तो फिर भाई सोने की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना जरूरी है। ये हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, इसके बाद फिर नसीहत फरमाई। वो नसीहत ही दरअसल मकसूद है और मतलूब है, वो ये है कि देख ए भाई, अगर तू अपने इस्लाह चाहता है, अपने बातिन का तस्किया चाहता है, तो ये चाहता है कि तेरे बातिन से बद अखलाकियाँ दूर हों और अच्छे अच्छे अखलाक तेरे अंदर पैदा हों, तो तेरे लिए ज़रूरी है कि अपने शेख की, अपने मुर्शिद की इस्लाह और तरबियत के सिलसिले में हर सख्ती बर्दाश्त कर, हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जा। अगर तो ये हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कुछ वो इस्लाह और तरबियत के बारे में तुझसे कहे, तो उस पर तन मन धन कुर्बान करके अमल करने के लिए मुस्तैद होगा, तब तो फिर तेरा बातिन चमक जाएगा और अच्छे अखलाक से आरास्ता हो जाएगा और बातिन और जाहिर के गुनाहों से तुझको नजात मिल जाएगी। और अगर तू उनकी हर सख्ती पर भिदक जाएगा, उनकी हर इस्लाह की बात पर अमल करने में सुस्ती करेगा, गफलत करेगा, लापरवाही करेगा, तो फिर याद रख, जैसे वो अपने कमर पर सोने की तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से शेर नहीं बनवा सका, फिर तू भी अपने बातिन की इस्लाह नहीं करवा सकेगा। जाहिर की इस्लाह हो या बातिन की इस्लाह हो, इसके लिए तो मेहनत की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। फिर एक बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई है कि देख, अगर तू मिसल दिन के रोशन होना चाहता है तो रात की तरह अपने आप को फना कर दे, कि रात अपने आप को गुम कर देती है और फना कर देती है तो उससे दिन रोशन हो जाता है। लिहाजा तू भी अगर अपने बातिन को मिसल दिन के रोशन करना चाहता है तो पहले अपने आप को अपने शेख के सामने फना कर। फना करने का मतलब ये है कि जो कुछ वो कहें वो कर, जो तेरा दिल चाहे वो मत कर। और इंसान के साथ दो चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं कि जो इंसान को अपने मुर्शिद की बात पर अमल करने से रोकती हैं, एक उसका नफ्स और एक शैतान। शैतान भी नहीं चाहता कि ये अपने मुर्शिद की बात माने, लेकिन वो तो दीन की बात कहेगा, तो शैतान कब कहेगा चाहेगा कि आदमी दीन पर चले, ऐसे इंसान का नफ्स। तो शैतान तो तरह तरह के वसवसे जहन में डालता है, तरह तरह के ख्याल डालता है कि तू अमल करेगा और इस तरह दीन पर चलेगा तो तू दुनिया में कैसे चलेगा, दुनिया में कैसा जिंदा रहेगा, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, लोग तुझे मुल्ला कहेंगे, लोग ये कहेंगे, यूँ कहेंगे, और ऐसा होगा और वैसा होगा। तो इंसान के नफ्स जो है वो सुस्ती, काहिली, गफलत, लापरवाही, एक पढ़ लेंगे, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी क्या उम्र हुई है, अभी होती क्या है, जरा सी तबीयत खराब हुई सब छोड़ छाड़ के बैठ गया, जरा सी मशगूलियत आ गई सब तरक करके बैठ गया, ये नफ्स के हीले बहाने होते हैं। तो सुस्ती और काहिली ये कदम कदम पर इंसान के आड़े आती है, और तरह तरह के वसाविज और खतरात जो ज़्यादातर शैतान की तरफ से होते हैं, नफ्स की तरफ से भी होते हैं, वो इंसान को इस राह में रुकावट डालते हैं। और बाद लोगों के जहनों में शैतान ने ये बिठा रखा है और नफ्स ने भी कि भाई बातिन की इस्लाह और नफ्स का तज़किया बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। और बाज़ों के दिल में ये बिठा रखा है कि भाई हम तो बड़े मौलाना हैं, हम तो खत मौलाना हैं, अल्लामा हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, शेखुल कुर्रा हैं, और हम तो ये हैं वो हैं, ऐसा हम किसके सामने कैसे झुक जाएं? ये कैसे हो सकता है कि हम किसी के सामने झुकें, किसी को अपना बड़ा बनाएं और हम उसके सामने छोटे होकर के रहें, ये कैसे हो सकता है? یہ چیزیں لبس ہیں. اور کوئی اگر صاحب عہدہ ہے, کوئی صاحب منصب ہے, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اتنا اونچا آدمی ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں کسی کے سامنے جا کر کے کیسے جھک کر بیٹھ جاؤں. میرے سامنے تو دنیا جھکتی ہے, میں کیسے کسی کے سامنے جھک جاؤں. کسی کو یہ بات غرض کے اصل چیز یہ ہے کہ شیطان نے یہ جھانسا دے رکھا ہے, یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اسلام بہت مشکل ہے, اور پھر طرح طرح کے بہانے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس نے تراش پر ڈالے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بے شمار لوگ بیچارے اپنے اصلاح کے فریضے سے غافل ہیں, اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے. اور جن کو اصلاح کی طرف توجہ ہے انہیں پوری توجہ نہیں, انہیں پوری توجہ نہیں ہے, بس اتنی توجہ ہے بھائی بیان میں آئے اور بیان میں بیٹھ گئے اور بس پھر چلے گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اس فائدے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے. مذکر فین ذکر تلف المومنین, جب نفس قبی موجود ہے تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن بھائی وہ جو رومیوں کی مثال دی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ انہوں نے دیوار کو چمکا چمکا کر کے آئینے کی طرح روشن کر لیا اور چینیوں کے سارے پھول چھین لیے. اسی طریقے سے مزدور صاحب جو فرمان ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے. یہ تو جبھی ہوگا نا جب ہم ہمت کریں گے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے, نفس کی مخالفت کریں گے, شیطان کے وسائل و خطرات کا مقابلہ کریں گے. اور مقابلہ کر کر کے جو کچھ ہمیں شیخ بتلائے گا, جو کچھ وہ ہدایت دے گا, اس کے مطابق عمل کریں گے, تب کہیں جا کر کے یہ باطن جو ہے یہ صاف ہوگا, اجلا ہوگا, روشن ہوگا, آئینے کی طرح چمکدار ہوگا. جب یہ چمکدار ہوگا تب تعلق ماللہ کی شمع دل کے اندر روشن ہوگا, اچھے اچھے اخلاق کا عکس ہمارے قلب کے اندر پیدا ہوگا. تو یہ محض سننے سے نہیں ہو سکتا, یہ محض کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا. کتاب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, عام بیان سننے کی بھی ضرورت ہے, مگر اس پر خالی اکتفا کرنا کافی نہیں. اس کے بعد پھر اپنا شخصی تعلق, انفرادی تعلق اپنے ذاتی احوال سے کسی اللہ والے کو جس سے ہمارا ہمیں مناسبت ہو اس کو بتانا, اور بتا کر کے جو کچھ وہ ہدایت دے پھر اس پر جان کی بازی لگا دینا, یہ ضروری ہے بھائی. اس کی آج کل بے حد کمی ہے, اسی وجہ سے مدتوں گزر جاتی ہیں اور آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے کوشش نہیں, اپنے احوال کی اطلاع نہیں, اور اگر اطلاع ہے تو مشورے پر عمل نہیں, اور مشورے پر عمل کر لیا تو کرنے کے بعد پھر نتیجے سے آگاہی نہیں, نتیجے سے آگاہی نہیں کرتے, بس اسی طرح بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا تعلق فلاں سے ہے. اس لیے کافی عرصے سے لوگوں کے اندر یہ بھی ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی اللہ والے سے بس بیٹھ ہو جاؤ کسی طریقے سے. اس لیے لوگ اصلاح نفس اور تزکیے پر تو اتنا زور نہیں دیتے, بیٹھ تو زیادہ زور دیتے, بس کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بس جائیں, اور جاتے کسی سے بیعت ہو جائیں, اور بیعت ہوتی پھر ایسے بھاگیں کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں, اور بس پھر مطمئن ہو جائیں کہ بس اب پیر جانے اور آخرت جانے, ہمیں اس کی اب کو ہمیں کوئی غرض نہیں, پیر صاحب ذمہ دار ہو گئے. تو یہ ایسے جو تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے موبائل کے اندر کہ جناب اللہ بچائے, کہ ایک جاہل پیر تھا اور گاؤں گوٹ میں اس کے مریدین تھے, تو سال چھ مہینے وہ ان کے چکر بھی لگایا کرتا تھا کہ دیکھو میرے مرید کس حال میں ہے اور میرے معتقد کا اب کیا حال ہے, کس مرحلے میں ہے. تو جناب وہ اب گئے ایک گاؤں میں, تو جب وہاں گئے تو ان کے مرید کافی بڑے بڑے زمیندار بھی تھے, غریب لوگ بھی تھے, کسان مزدور بھی تھے, سب بڑے اعتقاد کے ساتھ ملے. تو ایک زمیندار نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے دبلے ہو رہے ہیں, بڑے کمزور ہو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دبلا نہ ہوں اور کمزور نہ ہوں تو کیا ہوں, تمہارے طرف سے نمازیں ہی پڑھتا ہوں, آئے طرف سے روزے بھی رکھتا ہوں, اور سب سے بڑا غم یہ ہے کہ مجھے آخرت میں تمہارا غم ہے کہ میں تمہیں پل صراط سے بھی پار کروں گا. اس غم نے مجھے ڈھال کر دیا. تو اس زمیندار کو سن کر کے بڑا ترس آیا. بھیا پیر صاحب تو بےچارے بڑی فکر میں, بھائی ہم لوگ تو بے فکر ہیں, آرام سے کھاتے ہیں, آرام سے پیتے ہیں, اور جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. اور پیر صاحب بےچارے ہمارے غم میں ایسے کمزور ہے, کم از کم ایک کھیت تو حضرت کے نام کرنا چاہیے. انہوں نے فوراً جوش میں اگر کہا, حضرت میں نے اپنا فلاں دھان کا کھیت آپ کی نظر کیا, سب چاول آپ کے, آپ اس کو کھاؤ پیو کچھ بھی کرو آپ مالک. تو پیر صاحب تھے ہوشیار, ہمت ہے, محض زبانیں معتبر نہیں ہوتا ہے, قبضہ ضروری ہے اس کی, لہٰذا آگے قبضہ بھی تو کرو, جبھی تو ہبا تام ہوگا, بغیر قبضے کے ہبا کیسے مکمل ہوگا. اور جب تک ہبا مکمل نہیں ہوگا کھیت میری ملکیت کہاں سے آئے گا. لہٰذا میں بھائی بتائیو کدھر ہے کھیت, کدھر ہے بھائی, آگے کو ہے. وہ پیر صاحب آگے آگے چلے, وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں دھان کا کھیت دینے والا مریض پیچھے پیچھے چلا, اور وہ کھیت اور چاولوں کے کھیت کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے تو چاروں طرف تو ڈیڑھ ڈیڑھ گز پانی ہوتا ہے اس کے اندر, ایک گز پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل پتلی اور رپٹنی ہوتی ہے. اب وہ پیر صاحب ایسے ہی کمزور ہو رہے تھے, وہ جو اس پہ چلے تو کوئی پاؤں ادھر پھسلے, کبھی ادھر پھسلے, بڑی مشکل دو چار قدم چلے تھے کہ دھام سے پانی پی. پیچھے سے اس نے ایک لات ماری کہ سسرا جھوٹا یوں کہا ہے کہ میں پل صراط پہ چلوں ہوں, تو میں لے کر کے اتنی موٹی ساری پگڈنڈی پہ تو چلا نہیں گیا, وہاں کیا چلے گا جب میں اپنا کھیت نہیں دیتا, جھوٹا کہیں گا. یہ تو میں جاہل بھی تو اللہ بچا ایسی ہو. تو اس طرح کی باتیں کر کے کہ بھائی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ان جاہل پیروں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے کسی اللہ والے کے مرید ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں, دکان بھی چل جائے گی, کارخانہ بھی چل پڑے گا, مقدمات میں بھی کامیابی ہو جائے گی, گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, اور بس ہم تو ہر طرح سے کامیاب ہو جائیں گے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا, اس لیے بیت پر زیادہ زور دیتے ہیں, اور جہاں آئے ہوئی نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے, نظر کی حفاظت ہو رہی ہے, بس وہاں بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے اچھلتے. بس یہ باتیں مت کرو, بس یہ کہو کہ بس تصویر پڑھو اور ایک تعویذ لو اور سارے دنیا اور آخر سے کام بناؤ. اس لیے ہر کام کا تعویذ چاہتے ہیں, نماز نہیں پڑھی جاتی, کیا کریں, کوئی تعویذ ہے ایسا کہ نماز پڑھ لیا کروں؟ حضرت تسبیح نہیں پڑھی جاتی, کوئی ہے متاثر ایسا کہ بس ایک دم تعویذ باندھو اور تسبیح چل پڑے؟ حضرت وہ اس کی مثال پہ ایسی ہے جیسے کوئی ہوگا جی میں مجھے پانی پینے کو بڑا جی چاہتا ہے, کوئی ایسا تعویذ ہے پانی پینے, کوئی ایسا تعویذ ہو میں بریانی کھا لیا کروں, آج کل گرمی ہے کوئی ایسا تعویذ ہو روزے شربت میں پی لیا کروں. تو جیسے یہ تعویذ مانگنا حماقت کی بات ہے بھائی, شربت پینا, کھانا کھانا, بریانی کھانا, قورمہ کھانا, اپنے اختیار کی بات ہے, اپنے اختیار استعمال کرو, کر اس کے لیے کیا تعویذ. ایسی نماز بھی اختیاری ہے, روزہ بھی اختیاری ہے, تسبیح بھی اختیاری ہے, معمولات بھی اختیاری ہیں, سب چیز اپنے اختیار میں, اپنے اختیار کو استعمال کرو, ہمت کرو اور پڑھ لو. نہیں اس کے لیے بھی وظیفہ مائیں گے, اور جو کوئی وہ تعویذ مائیں گے وہ تعویذ ایسا ہو کہ بس ہمارے ظاہر و باطن کے اصلاح, جس کا مطلب ہے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, بس آپ جانے اور وہ تعویذ کر دے جو کچھ کر سکتا ہے, ہم تو اپنی جگہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے. تو اس طرح سے اصلاح نہیں ہو سکتی, یہ خیال رکھ تو مہارس تو جنو, اگر خدا نہ خاص طرح یہ خیال ذہن میں ہے تو کوئی اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جیسے رومیوں نے دیوار کو محنت کر کے کوشش کر کے ایک مہینے تک اس کو چمکایا تو پھر چینیوں کے سارے پھول چھین لیے, ایسے اپنے باطن کو جب تک ہم رضائل سے نہ صاف کریں گے اور قلب کی تختی کو چمکائیں گے نہیں, اس وقت تک یہ کمالات باطنی اندر منتقل نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ فضل سے اپنے کرم سے عمل کے توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے دارالعلوم کے فاضل انور بھائی نے کیا کہتے ہیں وہ ایک سی ڈی تیار کی ہے, اور اس میں ہر اتوار کا حضرت مولانا محمد تقی عثمان صاحب کا مقبرہ خاتون کا ہر اتوار کا بیان انٹرنیٹ پر, اور اسی طرح اس ناچیز کا بھی یہ منگل کا بیان انٹرنیٹ پر دینے کا انتظام کیا ہے. تو اس کے لیے ایک معلوماتی ورقہ ابھی آپ کے پاس انشاءاللہ تقسیم ہوگا دعا کے بعد, بس اس میں دھکم دھکی نہ ہوگی, آرام سے اور اطمینان سے لے لیں تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو, اور کوئی کسی کے پاس لوگوں کے احباب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں, دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں, اور وہاں اس وقت وہ بیان نہیں سن سکتے, تو انٹرنیٹ پر وہ آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں نافع اور مفید فرمائے. ایک صاحب ہیں ان کو بھی پیشاب کی تکلیف ہے, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. ایسے کوئی انوار صاحب ہیں ان کی طبیعت بھی خراب ہے, اسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنے عنایت اپنی مہربانی سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, اور ہم کو اپنے اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے باطن کو فضائل سے آراستہ فرما, رضائل سے پاک فرما, حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرما, خارق الاخلاق دور فرما, ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے کرم رب الفضل سے ہمارے دل میں محبت کو پیوست فرما, اپنے ماجوا کی محبتوں کو مغروف فرما, حرص و حوث سے, بخل و حرص سے یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما. یا اللہ حسد سے, بغض سے, کینے سے پاک فرما, ظاہر کے باطن کے سارے گناہوں سے ہم کو پاک فرما. یا اللہ جو گناہ اب تک ہو گئے اپنے رحمت سے معاف فرما, ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. دونوں جہاں میں ہم کو عافیت نصیب فرما, دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت والی بارش عطا فرما ہم سب کو, ہمارے ملک والوں کو. یا اللہ عافیت والی بارش عطا فرما, راحت والی بارش عطا فرما. یا اللہ خشکی دور کرنے والی بارش عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.